بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات پڑھیے
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اس آیہ کریمہ کی ذیل میں، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم، باتحقیق ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر خلق کیا ہے. اللہ جو کہ احسن الخالقین ہے، اس کی احسن مخلوق کا نام انسان ہے. اب اس احسن مخلوق کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اسے جس قابل بنایا ہے، جو استعداد اس کے اندر رکھی ہے، جب تک انسان اپنے اندر اس قابلیت کو، ان استعداد کو درک نہیں کر لیتا، تب تک وہ احسن تقویم جو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس میں داخل ہونے کے مرحلے میں نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی ممکن نہیں ہے. مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. آج کل بچوں کو یہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک کمپیوٹر، آپ تصور کر لیجئے کہ آپ اس کمپیوٹر سے بہت کچھ کام انجام دے سکتے ہیں. مثلاً آج آپ دیکھتے ہیں کہ اینیمیشنز بنائی جاتی ہیں، اتنی زبردست اینیمیشنز بنائی جاتی ہیں کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، بہت کچھ ہے، ایک دنیا ہے کمپیوٹر کے اندر جو کہ انسان کام انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر مجھ جیسے جاہل کو کمپیوٹر کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا ہوگا کہ میں کبھی بھی اس شے کے اندر موجود جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اور استعداد جو اس کے اندر موجود ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکوں گا. میرے لیے کمپیوٹر مثلاً کیا چیز ہے؟ ایک کبھی لیٹر ٹائپ کر لیا، کبھی دو چار تصویریں دیکھ لیں، کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لی، کبھی تھوڑا سا نیٹ پر چلے گئے. ہم سمجھتے ہیں کمپیوٹر کا یہ استفادہ ہے. ہرگز کمپیوٹر کا یہ استفادہ نہیں ہے. کمپیوٹر ان کاموں کے لیے نہیں بنا. اگر آپ غور کریں، کمپیوٹر ان کاموں کے لیے نہیں بنا کہ اس کے اوپر لیٹر ٹائپ کیا جائے. کمپیوٹر اس کام کے لیے نہیں بنا کہ اس کے اوپر نیٹ دیکھا جائے یا نیٹ پہ گھوما پھرا جائے. اصل میں جو کمپیوٹر کا کام ہے وہ کیا ہے کہ اس سے وہ تخلیقی کام کیے جائیں، وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیے جائیں، وہ چیزیں ڈیزائن کی جائیں کہ جو انسان کی اس تخلیق کا کمال ہے. اب جب ہم کمپیوٹر کو صحیح، اب دیکھیں، جو جتنا کمپیوٹر کو جانتا ہوگا وہ اتنا ہی باکمال. بعض ایسی چیزیں آج کمپیوٹر نے دریافت کر لی ہیں کہ بعض انسانوں کو اگر ابھی ہم آج بتائیں کہ بھائی کمپیوٹر میں یہ ہو سکتا ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلاً ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں سے شاید بعض لوگوں کو حیرت ہوگی کہ کمپیوٹر اب اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر ہمیں مثلاً کی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایک سایہ نما کمپیوٹر کے اس کے اوپر پڑے گا، اس سائے میں آپ جہاں جہاں انگلی لگاتے جائیں گے چیز خود بخود ٹائپ ہوتی چلی جائے گی. کوئی بٹن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف سایہ پڑ رہا ہوگا. اس سائے میں آپ جہاں جہاں ٹائپ رائٹر کی طرح سے انگلیاں لگاتے جائیں گے خود بخود ٹائپ ہوتا چلا جائے گا. اب جو کمپیوٹر کی دنیا سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک عجوبہ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی حیرت انگیز چیز ہے، نہ کی بورڈ ہے، نہ کچھ ہے، بس سایہ پڑ رہا ہے اور سائے پہ آپ نے انگلیاں پھیری اور کام شروع ہو گیا. کچھ کو تو شاید یقین بھی نہ آتا ہوگا میری بات کا جب تک وہ دیکھ نہیں لیں گے. کچھ دیکھنے کے بعد یہ سمجھیں گے شاید کوئی معجزہ پیش آ گیا ہے. اپنی عقل کے اعتبار سے آپ دیکھیے، عقل اور فہم کے اعتبار سے ہم اس تمام وہ جو چیز ہے اس سے متعلق ایک عقیدہ، ایک کیفیت اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں. اب جو بنانے والا ہے، جو سافٹ ویئر ڈیزائنر ہے، یا کم از کم جو اس حد تک پڑھا ہوا ہے، جب اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. اس کے لیے نہ وہ معجزہ ہے، نہ اس کے لیے کمال ہے. وہ بلکہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کمپیوٹر میں یہ جو مشین ہے، اس میں اس سے بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. لہذا آپ دیکھیے، ایک انسان کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر پوشیدہ جو صلاحیتیں، استعداد اور قابلیت ہے، وہ جب تک اس شے کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ قابلیتیں، وہ استعداد، وہ صلاحیتیں ظہور نہیں کرتے. لہذا میں نے پچھلے بھی جلسے میں عرض کیا تھا کہ انسان سے متعلق، کہ انسان کی شناخت اس کو علم اور معرفت کے کس کمال تک پہنچا سکتی ہے، اس کے لیے یہ ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفایت کرتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا بتحقیق اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یہ استعدادیں، وہ صلاحیتیں کس مقام تک اللہ نے رکھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ بحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دین انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، دین انسان کے لیے کس مقام کو تمنا کرتا ہے، دین انسان کو کہاں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ انشاءاللہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی گزشتہ سے جو پیوست گفتگو وہ ہماری یہ چل رہی تھی کہ ایک بحث میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کی تھی کہ ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں آیا وہ عقیدہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے کوشش کیجئے گا کہ مطلب کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی ایک کالے پتھر کے مجموعے کو سجدہ کرتے ہیں، اور اہل ہنود ہندو جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی ایک کالا پتھر ہے جس کو وشنو کہا جاتا ہے، وہ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر کالے پتھر کے مجموعے کی طرف سجدہ کروں رخ کر کے، تو میں عین مسلم مومن اور موحد یعنی توحید پرست ہوں، اور اگر ہندو ایک پتھر کی طرف سجدہ کرے تو وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے، تو دونوں میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ کیا فرق صرف یہ ہے کہ ہم یعنی یہ جواب دیں گے کہ جی خانہ کعبہ کا پتھر آسمان سے آیا ہے؟ تو آسمان سے آیا تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، ہم تو کسی کی بات پر اعتماد کر کر یہ کہیں گے ہاں جی اس کے پتھر آسمان سے آئے فرض کریں، ورنہ نہ آپ نے دیکھے نہ میں نے دیکھے۔ فرق کہاں پر پیدا ہوگا کہ جہاں پر یہ ثابت کر دیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر ہندو کسی کالے پتھر کو سجدہ کرے تو وہ مشرک، میں کروں کسی پتھر کے مجموعے کی طرف تو موحد توحید پرست، تو فرق کیا ہے؟ تو مجھے کم از کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے نا کہ میں کیسے موحد ہوں وہ کیسے مشرک ہے۔ لہذا نام دینے سے، اللہ بھگوان گاڈ کوئی بھی نام دینے سے انسان توحید پرست نہیں بنتا، یہ توحید پرستی نہیں ہے کہ مجھے خدا کا چونکہ مجھے نام صحیح پتہ لگ گیا ہے تو وہ تو کہتے ہیں لکل اسماء الحسنہ، جتنے اچھے نام ہیں سب پروردگار کے ہیں، تو اگر کسی اور نے اللہ کو کسی اور نام سے پہچان لیا تو کیا وہ موحد نہیں رہے گا؟ اللہ تو اس میں ذات ہے، لیکن اگر کسی نے مثلا اللہ کو رحمانیت سے رحمان پہچان لیا تو کیا وہ موحد نہیں ہے؟ وہ بھی موحد ہے۔ کسی نے اس کو رافت سے رعوف پہچان لیا وہ بھی موحد ہے۔ تو ہمارا ڈفرینسیشن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں خود جس کو اللہ کہہ رہا ہوں وہ ہے کون، یہ ہم نے ایک مرحلہ طے کرنا ہے تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں۔ عرض کیا تھا آپ سے کہ انسان کی اس دنیا سے جانے کے پہلے مرحلے سے لے کر اس کے حساب کتاب کے کلیئر ہونے تک کے مرحلے میں کتنا وقت لگنا ہے، کتنی مشکلات پیش آنی ہیں، کیا کیا مراحل طے ہونے ہیں، کوئی بھی دقیقاً نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں کہ جی ہم مرے اور جنت میں گئے، یہ نہ اسلام نہ قرآن اور نہ اہل بیت، ان میں سے کسی کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے۔ قرآن نے قبر و قیامت کے مراحل سے بشدت ڈرایا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خود ان منازل کو سننے کے بعد ان کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، چہروں پر زردی چھا جاتی تھی۔ اب یہ لازمت ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام مبالغہ تو نہیں کر رہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس کی حقیقی مشکلات کو درک کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ کیفیات طاری ہو رہی ہیں۔ لہذا قبر کی منزل پر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات جیسی شخصیت کی والدہ، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کی زوجہ محترمہ، اتنے مقامات کے پیغمبر اکرم کو ان کی والدہ کے انتقال کے بعد جس وقت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے بالکل ماں بن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ لہذا نبی اکرم جن خواتین کو ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے ان میں سے ایک نام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے متعلق وہ روایت ہے کہ جب آپ کا انتقال نزدیک ہوا اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں اور پیغمبر آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ پیغمبر نے پوچھا مادر گرامی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ مجھے قبر کی تنہائی سے خوف آتا ہے۔ آپ نے فرمایا مادر آپ پریشان نہ ہوں، کیا مقامات ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جیسی خاتون تاریخ میں اگر چند خواتین کا ذکر کیا جائے ان میں سے ایک آپ کا نام ہے، ایسی خاتون ایسی معظمہ اور قبر کے نام سے پریشان ہیں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنی آبا دوں گا۔ اب یہ مراحل ہیں عزیزان من، یہ ساری کسی طرح سے حتیٰ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ ات مقامات پر ہو کر ان تمام چیزوں کا اظہار یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم جس دنیا میں اس دنیا کے بعد وارد ہوگے وہ دنیا، وہ بہت مراحل سخت ہیں اس کے، وہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ایک آبادی زندگی، ابدی زندگی، آپ سوچیں، ہم اگر سوچنا بھی چاہیں تو بعض اوقات ابد ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، لامتناہی کیفیات ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ ایک لامتناہی زندگی ہے جس نے شروع ہونا ہے، لیکن اس لامتناہی زندگی کی ابتدا آسان مراحل سے ہو کر نہیں گزرتی۔ لہذا اب مرحلہ یہ ہے کہ قبر کی منزل کیسے طے ہوگی، حشر کی منزل کیسے طے ہوگی، نشر کی منزل کیسے طے ہوگی، حساب کی منزل کیسے طے ہوگی، صراط کی منزل کیسے طے ہوگی، مرصاد کی منزل کیسے طے ہوگی، یہ سارے کے سارے مقامات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی یہاں مرے اور وہاں جنت میں، ایسا کچھ نہیں۔ عقائد کے لیے بہترین زمانہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، کون سا ہے؟ 7 سے 14 سال۔ لیکن اس کا معنی اب یہ نہیں ہے کہ میرے 14 سال گزر گئے تو اب میں اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کر سکتا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وقت گزر جانے کے بعد بعض چیزوں کی اصلاح نسبتاً مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے، ایک ابتدائی ذرا سی انسان اپنے اوپر فکر کرے، میں ہوں کیا، کیا میں یہ باڈی اور بدن اس کا نام ہوں؟ مثلاً اگر میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں کہ بھائی میرا نام سید کاظم عباس ہے، تو کاظم عباس کیا اس ہاتھ پیر سر اور سینے اور پیٹ کے مجموعے کا نام ہے؟ کیا یہ کاظم عباس ہے؟ یہ بدن جو میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں، کیا یہ میرا یہ بدن ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس بدن کے پیچھے ایک روح، ایک میں ہے۔ اصل جو میری حقیقت ہے وہ روح ہے جس کی وجہ سے میں کہنے کے قابل بنتا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں۔ لہذا بدن کی نسبت، دیکھیے اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، بدن کی نسبت ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم اضافت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میرا پاؤں، یہ جو اضافت استعمال کر رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا میرا قلم، تو قلم اور ہوتا ہے، میں اور ہوتا ہوں، میرے بدن کے ساتھ نسبت ایسی ہی ہے، میں کون ہے؟ اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ کوئی میرے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کاٹ دے، تو کیا میں 50% رہ جاؤں گا؟ وہ جو میں ہے، جس کو میں کہتا ہوں، میں ہے نا ایک چیز، وہ میں جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ 50% رہ جائے گی؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ میں بڑھنے کی، میرے بدن مطلب میں موٹا ہو گیا تو کیا میری میں بھی زیادہ ہو گئی؟ نہیں۔ کل کو اگر میں پتلا ہو جاؤں گا تو کیا میں کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بدن سے ہٹ کر کوئی اور چیز موجود ہے، اس چیز کو روح کہتے ہیں۔ تمام جتنے قدیم ہم نے فلاسفہ تلاش کیے، سب نے بدن سے ماورا انسان کی حقیقت کو روح کے نام سے تسلیم کیا ہے۔ روح کو ہم بہت سارے مقامات پر درک کرتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ بعض چیزوں کی بعض مراحل میں بیان کروں گا۔ ایک مرحلہ روح کو درک کرنے کا عالم خواب میں ہے، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سو رہی ہوتی ہے، یعنی بند ہوتی ہے، ہمارے کان بھی بند ہوتے ہیں، ہماری ناک بھی بند ہوتی ہے، ہماری زبان بھی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن خواب کے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سنائی بھی دے رہا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے، ذائقہ بھی کر رہے ہیں، تمام افعال، تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں، مختلف جگہوں کی سیر کر رہے ہیں. اٹھنے کے بعد ہم اپنے آپ سے کم از کم ایک مرتبہ تو سوال کرتے ہیں کہ وہ جو خواب میں پھر رہا تھا، ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ کون ہے؟ جبکہ میرا بدن سو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بدن سے ماورا، میرے بدن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. حتیٰ موجودہ دور میں بعض کچھ افراد ہیں جنہوں نے روح کا انکار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ روح کے انکار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے. لیکن بطور خاص جو انسان شناسی سے متعلق علم ہے وہ سائیکالوجی ہے، اور سائیکالوجی کے علماء بھی، قدیم کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ قدیم علماء تو روح کے قائل تھے، جدید علماء کہ جن میں سے بعض نے اور پہلے شروع میں روح کا انکار کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک مقام پر آ کر مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ ہماری برین گرچہ ہمارے پورے بدن کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے باوجود ہماری برین سے ہٹ کر ایک چیز اور کہلاتی ہے جسے مائنڈ کہا جاتا ہے. اب میں اردو میں بیان کر دوں، ایک ہماری کھوپڑی کے اندر موجود ہے دماغ، لیکن دماغ کے علاوہ ایک چیز ہمارے پاس ہے ذہن، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں بھائی میرے ذہن میں یہ چیز آئی. اب کیا ذہن اور دماغ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ جتنے بھی نفسیات دان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، دماغ ایک مادی چیز ہے، ذہن ایک مادے سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اب وہ اس کو روح کا نام نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے روح کا نام دے دیا تو جو ہے مذہب جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، مذہب جو ہے وہ ان کی بات سچ ثابت ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کی ہے. اب جب ہلانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں، بس اس کا نام ذہن ہی رہنے دو، زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو. لیکن مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ جب وہ انسان شناسی پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو پتہ لگا باقی تو ساری چیزیں بایولوجی میں حل ہوتی ہیں، بدن کی جو بحث ہے وہ ساری کی ساری اناٹومی میں، فزیولوجی میں، ان میں حل ہوتی ہے. وہ جو انسان کہلاتا ہے، جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو مختلف قسم کے رویے اپنے آپ سے ظاہر کرتا ہے، اس کا تو مادے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، مجھے کوئی چیز بری لگتی ہے، اس کا تعلق تو انسان کے بدن میں کسی. مثلاً مثال ایک بات ہے، معمولاً مثلاً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کو دو چار ایسے بھی مل جائیں گے جن کو کڑوی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب یہ جو کڑوی چیز کا، اچھا ٹھیک ہے کہ میٹھی چیز کا اچھا لگنا ایک کامن بیہیویئر ہے، لیکن کڑوی چیز کا اچھا لگنا اب آپ اس کو کیسے سالو کریں گے؟ بعض لوگوں کو کھٹا برا لگتا ہے، بعض کو اچھا لگتا ہے. کوئی معیار آپ لا سکتے ہیں؟ آپ کوئی معیار نہیں لا سکتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ باڈی جو ہماری مادہ ہے نا، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اب مثلا انسان کی زبان میں جو ٹیسٹ بڈز ہیں جن کا کام ہے چکھنا، وہ ان چار ذائقوں، یعنی ذائقے کی دنیا کو چکھتے ہیں. وہ چار مین ذائقے ہیں، باقی ذائقہ انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ چار جو ذائقے انسان کی زبان ٹیسٹ کرتی ہے، وہ ٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہے. مثلا اگر میں، اسی لیے بعض اوقات خواتین اگر کہیں ہوں تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی اگر کھانے میں نمک نہیں ہے تو اب شوہر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا نا. اب نمک نہیں ہے تو اس کی زبان کہے گی کہ نمک نہیں ہے کھانے میں، یا اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے تو اب مجبور ہے وہ یہ کہنے پہ کہ بھائی نمک زیادہ ڈل گیا ہے، اس لیے کہ نمک زیادہ ہے. انسان ہے کوئی آدمی ایسا کہ جو یہ سوچے کہ چلو بیوی کی خوشنودی میں میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے نمک زیادہ نہ لگے؟ تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کے علاوہ کوئی اور نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہمارا بدن، باڈی مٹیریل، ایک خاص طریقے سے رسپانس کرتی ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ رسپانس میٹر کے اندر نہیں ہے. لہذا ایک بڑی مزیدار سی گفتگو ہے یہ کہ ڈیٹیکشن، مثلا کسی چیز کو درک کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، یہ کام مشینیں انسان سے زیادہ اچھا کر سکتی. میری آنکھ وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی جو ایک روبوٹ کی آنکھ دیکھ اور در کر سکتی ہے. مثلا میں زیادہ روبوٹ نہیں کہتا، مثلا میرا موبائل آپ تصور کر لیں، میرا موبائل بہت ساری اتنی باریک باریک چیزوں کو بھی فوکس کر کے بڑا کر کے دکھا سکتا ہے، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، میری آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس سے ہٹ کر مثلا میرے موبائل کے اندر دیکھیں، کم از کم یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خاص فریکوینسی کی ویوز کو کیچ کرتا ہے اور کیچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان سے لنک کرتا ہے تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، میری آواز جاتی ہے. یہ کام میرا کان نہیں کر سکتا، میرا کان یہ کام نہیں کر سکتا، میری زبان یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میرا موبائل کر سکتا ہے، موبائل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو اب میں اگر آپ سے کہوں کہ کون سی چیز زیادہ بیٹر، اچھی ڈیٹیکٹر ہے، تو مشینز حتماً ہم سے، انسان سے زیادہ اچھی ڈیٹیکٹرز ہیں. ایکس رے میرے بدن کے اندر کی ہڈیوں کو بتا دے گا کہاں ٹوٹی ہوئے کہاں نہیں ٹوٹے، میری آنکھ یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود انسان مشینوں سے افضل ہے، سپیریئر ہے، برتر ہے. یہ برتری کہاں پر ہے؟ یہ برتری شروع ہی اسی پسند اور ناپسند سے ہوتی ہے. مشین نہیں کر سکتی یہ کام، نہیں کر سکتی. آپ مشین کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اچھا لگنا اور برا لگنا کیا ہوتا ہے، کوئی الگورتھم آپ اس کے لیے نہیں بنا سکتے، کوئی فارمولا نہیں بنا سکتے. آپ مشین کو مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر فیڈ کر دیں کہ بھائی اس ناک اور نقشے کی اور اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ خوبصورت سمجھی جائے گی، لیکن انسان کا کیا کریں؟ انسان عجیب ہے نا. لیلا کے بارے میں عرب کی جو حکایات بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی کالی اور بڑے موٹے موٹے سے بال تھے، اس کے موٹے موٹے سے ہونٹ تھے. تو لوگ مجنو وہ کہتے تھے کہ یار یہ تجھے کیسی عورت پسند آ گئی، یہ اتنی کالی سی موٹے سے ہونٹ. لیلا بعض روایت، بعض حکایت، روایت تو نہیں ہے یہ، بعض حکایات کے مطابق لیلا اس کو کہا اس لیے جاتا تھا کیونکہ کالی تھی. لیلا یعنی شب سے متعلق، لیل سے لیلا، چونکہ کالی تھی اس لیے اس کو لیلا کہا جاتا ہے. البتہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھی. کس کے لیے خوبصورت نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن مجنو اس کا کیسا عاشق تھا. تو کسی نے کہا بھائی اتنے موٹے موٹے بال ہیں، تو وہ کہتا ہے، فارسی میں ایک مثال دی جاتی ہے، تو منہ می بھی نہیں و من پیچش منہ، کہہ رہا تو بال دیکھ رہا ہے اس کے، میں تو ابھی تک اس کی زلف کا جو پیچ ہے اس سے باہر نہیں نکلا ہوں. میں اس کی زلف کے پیچ سے باہر نکلوں گا تو میں دیکھوں گا. تو اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے بڑا مشہور کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بی ہولڈر، خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. ہاں مثلا میں کتنی مثالیں دوں، ہمیں بچہ جیسا مردہ لگتا ہو ماں کو پیارا لگتا ہے، باپ کو پیارا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پسند اور ناپسند کا کوئی الگورتھم نہیں ہے. آپ کو جو چیز ابھی پسند ہے، بے نہایت پسند ہے، دو منٹ بعد آپ کو نہایت ہی ناپسند ہو سکتی ہے. جو ابھی آپ کا بہترین دوست ہے، دو منٹ بعد آپ کا بہترین بدترین دشمن بن سکتا ہے. اب کون سا قانون آپ مشین کو سمجھائیں گے کہ جس سے وہ یہ پسند ناپسند، دوستی دشمنی، محبت اور نفرت، اس کے معیارات کو قائم کرے؟ کوئی معیار نہیں ہے. لہذا عزیزان من، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشین زیادہ اچھی ڈیٹیکٹرز ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو انسان کو اس سے برتر بنا رہا ہے، اس سے اعلیٰ بنا رہا ہے، اس سے افضل بنا رہا ہے؟ وہ انسان کے اندر روح. اب یہ روح کیا کرتی ہے؟ میں یہ بحث اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام اس سے لینا ہے اور آگے چل کے ہماری بحثوں میں انہی ساری چیزوں سے زیادہ بحث ہونی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگی یہ باتیں، کبھی نفس کا نام سنا ہوگا، کبھی عقل کا نام سنا ہوگا، کبھی قلب کا نام سنا ہوگا. تھوڑا سا جو علماء نے اس کو ایک ترتیب دی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ تفصیل جیسے جیسے خدا نے ہمیں توفیق دی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روح کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے ہماری، اب یہ جو میں ہے، یہ جو ہماری روح ہے، جو ہماری حقیقت ہے، اس کے تین حصے. اب حصے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ روح چونکہ نان میٹر ہوتی ہے، غیر مادی چیز ہوتی ہے. اب جو غیر مادی چیز ہوتی ہے اس کے اندر حصے، قسمت، ڈویژنز، یہ چیزیں تصور نہیں کیے جا سکتی. مثلا نان میٹرز میں سے محبت کیا چیز ہے؟ کیا کسی مٹیریل چیز کا نام ہے؟ نہیں، محبت ایک نان میٹر چیز ہے، نان مٹیریل چیز ہے، نان مٹیریل چیز ہے. اب آپ مثلا کسی کو یہ کہیں کہ جی مجھے آج 4 کلو مزہ آیا مثلا، نہیں آ سکتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. مجھے اپنی والدہ سے جو ہے وہ 8 سینٹی میٹر کی محبت ہے، نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کسی چیز کو نان میٹر کہہ دیا تو اب نان میٹر جو ہوتا ہے غیر مادہ جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو مادے میں پائی جائے. اب آپ محبت کے لیے نہیں کہہ سکتے میں نے اتنی ایک حصہ محبت کے لیے فلاں کے لیے رکھا ہوا ایک حصہ اصل تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. روح میں بھی حصے نہیں ہیں, میں اپنی اور آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ روح کا کام ہوتا کیسے ہے. یہ جو اصطلاحات ہیں, یہ جو الفاظ ہیں, یہ سارے کے سارے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات, پیغمبر کی احادیث سب میں ان کا ذکر موجود ہے. اور اسی سے علماء نے انسان کو سمجھنے کے لیے یہ بات اس طریقے سے بیان کی ہے کہ روح تین آپ اس کے حصے تصور کر لیں, ایک حصہ نفس کہلاتا ہے, ایک حصہ عقل کہلاتا ہے اور ایک حصہ قلب کہلاتا ہے. ہم انشاءاللہ جب خدا نے توفیق دی اگر سلسلہ گفتگو بڑھا, اصل جو ہماری بحثیں وہ یہیں سے ہیں انشاءاللہ ہوں گی, آگے چل کے تفصیل سے بیان کروں گا کہ نفس ہوتا کیا ہے, نفس کی اقسام کیا ہیں, نفس کے حالات کیا ہیں اور پھر نفس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. اہم ترین مباحث ہمارے اسی سے متعلق ہیں. پھر اگر خدا نے کبھی توفیق دی اور ہم اس جگہ تک پہنچے کہ جہاں پر عقل پر اور پھر قلب پر بحثیں ہوئیں تو وہ اپنی جگہ پر مفصل بحثیں ہیں. نفس روح ہی کا حصہ ہے, نان میٹر ہی ہوتا ہے, لیکن اپنے تمام کاموں میں جو کچھ بھی نفس انجام دیتا ہے اس کے لیے باڈی کا اور مادے کا محتاج ہوتا ہے. بنیادی طور پر اب آپ تصور کریں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحلہ آپ شروع کریں, میرا موبائل بھی دیکھتا ہے اور تصاویر کو حفظ کرتا ہے, میرا آنکھ اور دماغ بھی یہی کام کرتا ہے, لیکن میرا موبائل یہ طے نہیں کر سکتا کون سی تصویر اچھی ہے کون سی تصویر بری ہے. میری بھی آنکھ کا کام نہیں ہے, آنکھ یہ کام نہیں کرتی کہ کسی چیز کو اچھا کہے کسی کو برا کہے. برین کے اندر جہاں پر جا کر یہ جمع ہو رہا ہوتا ہے ہمارا سارا ڈیٹا, وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرے کون سی تصویر اچھی ہے کون سی بری ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, یہ نفس ہوتا ہے کہ جو آنکھ سے دیکھنے کے بعد پسند اور ناپسند کا فیصلہ کرتا ہے, جو چیز نفس کے لیے ملائم ہو رہی ہوتی ہے اسے وہ پسند کرتا ہے, جو اس کے لیے غیر ملائم یا اس کے ساتھ سازگاری نہیں پیدا کر رہی ہوتی اسے وہ کیا کرتا ہے ناپسند کرتا ہے. تمام کے تمام جتنی بھی آواز, کان کا کام صرف آواز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے مائک کی طرح سے, آواز کا اچھا لگنا یا نہ لگنا کس کا کام ہے, نفس کا کام ہے. لہذا ہمارے اندر نفس ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. نفس کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام جتنا ذائقہ ہے سردی گرمی سارا کچھ تمام کے تمام حواس خمسہ ان سے ساری کی ساری معلومات بنیادی طور پر کون ہے جو کہ کرتا ہے, نفس. اور نفس ہی ہماری سر سے لے کر پیر تک جو کچھ بھی باڈی میں ہو رہا ہے, چاہے وہ اختیاری ہو چاہے وہ غیر اختیاری ہو, سارے کا سارا کام نفس کرتا ہے. مثلا دل دھڑک رہا ہے, میرے اور آپ کے ارادے سے نہیں دھڑکتا بلکہ نفس کا کام ہے کہ وہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرے. لہذا میں تیز اگر دوڑوں گا اور میرا دل کی دھڑکن بڑھے گی تو یہ کام جو کرنا ہے یہ نفس نے کرنا ہے. میرے کھانا کھانے تک میرا اختیار ہے, جیسے ہی میں گلے سے نیچے لے گیا کھانے کو اب میرا اختیار نہیں ہے. معدے کے اندر اس نے کتنی دیر میں ڈائجسٹ ہونا, یہ میں بحثیں یہاں پہ ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا, میں چھیڑوں گا تو مفصل بحث ہو جاتی ہے. ورنہ آپ کو اندازہ, آپ کو پتہ ہے آپ کا معدہ آپ سے پوچھ کے کام نہیں کرتا, آپ کی اور میری مرضی سے کام نہیں کرتا, لیکن کتنا دقیق کام ہے اندازہ ہے آپ کو معدہ ہمارا کیا کرتا ہے. معدہ ہمارا اتنا زبردست فنکشن ہے اس کا, اتنا سینسٹیو ہے. اب یہاں معدے میں کوئی آنکھ نہیں لگی ہوئی, کوئی آنکھ نہیں لگی ہوئی, لیکن معدہ اپنے اندر آنے والی غذا کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. سبزی آئی ہے, خام سبزی آئی ہے, فروٹ آیا ہے, دالیں آئی ہیں, گوشت آیا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے سفید ہے, معدہ اس چیز کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو چیز آپ نے معدے میں اتاری ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جس نے ایسڈز کی اور جن انزائمز کی ضرورت ہے ان کو آٹومیٹیکلی خارج کرتا ہے, آٹومیٹیکلی کرتا ہے, آپ سے اور مجھ سے پوچھ کے نہیں کرے گا, خود بخود کراتا ہے. پورا پروسیس کیا کرتا ہے, خود بخود کرتا ہے. یہ سارے کا سارا جو کام نہ کر رہا ہے یہ کون کرواتا ہے؟ اگر کوئی قوت اس کے پیچھے درکار ہے تو وہ نفس ہے، نفس کا کام ہے، وہ پوری ہماری باڈی جتنی اصلاح ہے۔ لہذا نفس کی بقا، چونکہ نفس سارے کا سارا کس چیز پر قائم ہے؟ بدن پہ۔ جب تک بدن باقی رہے گا تب تک نفس باقی رہے گا۔ اب نفس کی باقی کاروائیاں تو میں وقت پہ بتاؤں گا انشاءاللہ جب بحث آئے گی، آج صرف اتنا سن لیجئے کیوں ہمارا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے، نفس حاوی ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نفس کو یہ بات پتا ہے کہ جب تک بدن باقی ہے میں باقی ہوں، اگر بدن کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں۔ اسی لیے دیکھیے بعض علماء نے یہاں پہ استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جس وقت موت کا ذکر کیا ہے نہ قلب کے لیے بات کی موت کی، نہ عقل کے لیے بات کی، نہ روح کے لیے کی، صرف نفس کے لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی نفس کہاں پر موت نے عارض ہونا ہے؟ نفس پر۔ اب نفس کی موت کیا ہے؟ نفس کی موت ہی یہ ہے کہ تم اسے بدن سے جدا کر دو۔ جیسے ہی آپ نے بدن سے جدا کیا، اب نفس جیسے ہی جدا ہو گیا، جدا ہونے کے بعد بیکار، اب کچھ نہیں کر سکتا نفس، جب تک کہ اسے نیا جسم نہیں دیا جائے گا، جب تک اسے نئی باڈی نہیں دی جائے گی۔ لہذا میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کبھی آپ کی خدمت میں کہ نفس کے بارے میں یاد رکھیے گا، میں نفس کے لیے خود سے جو ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نفس جو ہے وہ سرکاری ڈرائیور کی مانند ہوتا ہے، سرکاری ڈرائیور کے مانند ہوتا ہے۔ سرکاری ڈرائیور کیوں کہہ رہا ہوں؟ عام ڈرائیور میں اور سرکاری ڈرائیور میں فرق ہوتا ہے۔ احانت نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن معمولاً جو سرکاری ڈرائیور ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے لفظ استعمال کروں، تھوڑے سے ذرا مست ہوتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری ڈرائیور کے پاس آپ نے گاڑی دے دی، اب جیسی گاڑی دیں گے ویسا ڈرائیو کرے گا، ایسا ہی ہے۔ لازمہ تو ڈرائیور کو گاڑی دیں گے تو ڈرائیو کرے گا نا۔ ڈرائیور جس وقت گاڑی میں بیٹھتا ہے سب سے پہلے کس چیز کی طرف پریشان ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز کی طرف پریشان ہوتا ہے؟ آپ نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، گاڑی میں پیٹرول سب سے زیادہ امپورٹنٹ، مطلب گاڑی تو آپ کو چلتی بھی دی جائے گی نا یار، یہ تھوڑی کام کیا جائے گا، آپ ڈرائیور ہیں، آپ کو ہم خراب گاڑی تھوڑی دیں گے، گاڑی آپ کو صحیح ملے گی۔ صحیح گاڑی میں ڈرائیور یہ بات میں دیکھتا ہے کہ اس میں اے سی لگا ہوا یا نہیں، ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا یا نہیں، جو چیز اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پیٹرول ہے یا نہیں، فیول ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس کو فیول ٹینک بھر کے دے دیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ پریشان ہوتا ہے۔ اور اگر بھرا ہوا ٹینک آپ نے دے دیا تو کیا کرے گا؟ خوب مستیاں کرے گا، گھومے گا پھرے گا، فل اے سی چلائے گا، فل بریک چلائے گا، جتنا زیادہ پیٹرول خرچ کر سکتا ہے وہ کرے گا، ہے نا۔ اب جو سرکاری افسر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرائیور کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اتنا پیٹرول ڈالتے ہیں جتنا کراچی سے حیدرآباد پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب بیچارے نے اگر درمیان میں کہیں اے سی چلا لیا تو اسے پتا ہے گاڑی کھڑی ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ گرمی سردی سب برداشت کرے گا، نہیں چلائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ گاڑی ورنہ درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، جیب سے پیٹرول ڈالنا پڑے گا، جیب سے نہیں ڈالے گا۔ محسوس کیا آپ نے بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں؟ نفس کیا کرتا ہے اسی طرح سے، چونکہ نفس کی بقا کے لیے، بدن کی بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے غذا۔ نفس کو بدن کو باقی رکھنے کے لیے، بدن کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ غذا۔ لہذا نفس سرکاری ڈرائیور کی طرح سے اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ٹینک فل ہو جائے۔ اور جہاں آپ نے ٹینک فل کر کے دے دیا، اب یہ سرکاری ڈرائیور ہے، یہ پھر مستیاں کرے گا آپ کے ساتھ، یہ یشو کی طرف لے کے جائے گا آپ کو۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا، بھوک ایک بڑی باکمال شے ہے۔ بھوک انسان کے اوپر شیطان کے ورود کے دروازوں کو بند کر دیتا۔ دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے رہو، دین ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، نہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اچھے کھانے مت کھاؤ، مزے کے کھانے مت کھاؤ، دین نہیں کہتا۔ دین کہتا ہے اچھا کھاؤ، مزے کا کھاؤ، نو پرابلم، لیکن اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے، اس وقت کھاؤ جب شدید بھوک ہو، اور اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک، یہ جو تھوڑی سی بھوک باقی رکھنا ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ نفس کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے پاس پیٹرول صرف اگلے اسٹیشن تک ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے. لہذا کیسے، اب دیکھیں ڈرائیور جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ پیٹرول زیادہ نہیں ہے تو کیا کرتا ہے، کسی بھی قسم کی موج مستی کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اسی طرح سے اگر انسان غذا کے اوپر اختیار اپنا پیدا کر لے اور اپنے آپ کو ذرا سا بھوکا رکھے، اگلے پورے دورانیے میں نفس کی پہلی ٹینشن کیا رہے گی، فیول نہ ختم ہو جائے، تو وہ دوسرے تمام کے تمام جتنے بھی لذات ہیں ان کی طرف متوجہ. انسان تفصیل انشاءاللہ، بھی میں نے یہ بیان نہیں کیا، تفصیلات انشاءاللہ جب وقت آئے گا تب بیان کروں گا. لہذا اس کے علاوہ، اب چونکہ ٹائم بالکل ختم پر ہے، میں ایک چھوٹی سی توضیح دوں گا اور اس کے بعد اگلا انشاءاللہ سیشن خدا نے اگر توفیق دی. دوسرا کام کیا کرتا ہے، ساری جتنی بھی کلیکشن آف ڈیٹا، ڈیٹا جو جمع کرنا ہے وہ سارے کا کام نفس کا ہے. نفس تمام ڈیٹا کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد عقل کو دیتا ہے. لہذا اگر انسان کی خدا نخواستہ کوئی ایک حص کام نہ کر رہی ہو، مثلا کوئی مادر ذات نابینا ہو، مادر ذات نابینا کو آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ رنگ کسے کہتے ہیں، کبھی بھی نہیں سمجھا سکیں گے آپ. لہذا ایک حص کے مر جانے سے نفس کے لیے ایک پورا باب بند ہو جاتا ہے. لیکن کام کیا ہے نفس کا، ایک سر سے لے کر پیر تک بدن کی تدبیر کرنا، دو کلیکشن آف ڈیٹا، ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد کہاں دیتا ہے، عقل میں. انشاءاللہ اگلی گفتگو کو یہیں سے شروع کروں گا کہ عقل کیا کرتی ہے اور قلب کا کیا کام ہے، اور پھر انشاءاللہ بحث کو آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اجمالاً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے اگلے ہفتے انشاءاللہ سے. عقل کا بنیادی کام جو ہے وہ کیا ہے، اسی ڈیٹا سے جو نفس اسے دیتا ہے قانون اور عقیدہ تیار کرتی ہے. کیسے کرتی ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عقل میں عقیدہ، یعنی پیدائش عقیدہ، عقیدہ پیدا کہاں ہوتا ہے، عقل میں، اور پھر عقل سے وارد ہوتا ہے قلب میں. اب قلب کیا چیز ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن جب تک عقیدہ قلب میں وارد نہیں ہوتا انسان کے وجود سے اس کا ظہور نہیں ہوتا. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام ہیں، بحق پدر بزرگوار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بارِ الٰہی وارث حقیقی ائمہ، وارث حقیقی قرآن، وارث حقیقی اہل بیت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و آل محمد، مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماریوں جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارِ الٰہی ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحرین، یمن، عراق، شام، سعودی عرب، لبنان، نائجیریا، تمام جگہوں پر جو مؤمنین ہیں ان سب کی نصرت فرما. فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مؤمنین کی نصرت فرما. دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تکفیری قوتوں کو، استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.